يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين لعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المحسنين گزشتہ تقریر میں دکانداد کاروبار کے مسائل سے جاری تھے. اگرچہ یہ موضوع بہت زیادہ طویل ہو گیا اور غالباً رمضان المبارک کے بعد جب سے ہمارا پروگرام شروع ہوا سوائے پہلی تقریر کے باقی تمام تقاریر میں ہماری گفتگو کاروبار کے اسی ایک مسئلے پر جاری کہ کون سے وہ کاروبار ہیں کہ جن کا کرنا حرام اور رزق حاصل کرنے کے وہ کون سے ذریعے ہیں کہ جن کی اجازت ہمیں دی گئی. لیکن جیسا کہ ہم نے اپنی تقریباً ہر تقریر میں بتایا یہ مسئلہ طویل بہت زیادہ لیکن جتنا طویل ہے اتنا ہی اہم, اس لیے کہ تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر کہ انسان رزق سے حلال سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے. بہرحال ہماری آج کے بعد آئندہ تقریر اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی اور پھر ہم کاروبار کے مزید مسائل پر گفتگو کو جاری کریں. آج سب سے پہلا مسئلہ اگرچہ کسی پیشے سے متعلق نہیں لیکن کاروبار ہی کا ایک مسئلہ, کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریدتا اور خریدنے کے وقت ہی اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس چیز کی قیمت ادا نہیں کروں, ابتدا ہی جو اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس چیز کی قیمت ادا نہیں کروں, تو کیا وہ جو چیز خرید کر لا رہا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے؟ کیا اس کا یہ معاملہ صحیح ہے اور کیا اس چیز کو لا کر استعمال کر سکتا؟ مثلاً ایک شخص نے لباس خریدا, اب اسی لباس میں اس کو نماز پڑھنا ہے اور خریدتے وقت ہی اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس لباس کی قیمت کو ادا نہیں کروں. قرضے پر لے کر آیا, کچھ گھنٹے کے بعد پیسے دینے کے وعدے پہ لے کے آیا, کسی طرح سے بھی لے کر آیا یا چیک دے کے لے کے آیا جس کے اندر ایسے اکاؤنٹ کا چیک ہے جس کے اندر کوئی پیسہ بھی موجود نہیں, اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس لباس کو خرید رہا ہوں لیکن اس کی قیمت کو ادا نہیں کرنا. مکان خرید رہا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس مکان کی قیمت کو ادا نہیں کرنا, تو کیا اس کا یہ کاروباری معاملہ صحیح ہے یا غلط؟ اب مسئلے پر فرق یہ پڑے گا کہ اگر یہ معاملہ غلط ہے, اگر اس کا یہ معاملہ غلط تو اب اس لباس کو استعمال کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اور اس مکان کے اندر نماز پڑھنا یا کسی اور عبادت کو انجام دینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور اگر یہ معاملہ صحیح ہے تو باوجود اس نیت سے کہ قیمت ادا نہیں کروں گا وہ اس لباس کو پہن بھی سکتا ہے, مکان کو استعمال بھی کر سکتا ہے. گزشتہ علماء متقدمین میں بھی اور علماء متاخرین میں بھی بہت سے علماء کا یہ خیال تھا کہ ایسا معاملہ بالکل غلط, کہ جب آپ ابتدائی سے ارادہ یہ رکھیں کہ چیز خریدنا ہے لیکن قیمت کو ادا نہیں کرنا ہے. اور آج کل بھی آقا خمینی کا مسئلہ یہی ہے کہ اس معاملے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے, اور اس سال کا لفظ اس سے پہلے بھی کافی وضاحت کے ساتھ آ چکا کہ اس مقام پر بھی لفظ اس سال آیا. اب جیسا آپ آقا خمینی کی تقریب میں رہتے ہوئے عالم پر عالم کی طرف رجوع کریں دوسرے مستحد کی طرف, اور اگر اسی کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ لباس, یہ مکان, یہ چیز آپ کے لیے جائز اور حلال نہیں. اور اب اگر آپ اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور ایسی عبادت انجام دیتے ہیں جس کے اندر لباس یا مکان کا مباح ہونا ضروری ہے تو وہ بالکل غلط ہو جائے. لیکن آقا خمینی کی نظر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان خرید رہا ہے اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ قیمت نہیں دینا, لیکن آقا رسول کے نزدیک معاملہ بالکل صحیح ہے اس چیز کو آپ لا سکتے ہیں، لانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. البتہ ایک چیز آپ پر واجب ہو گئی، اور وہ واجب یہ ہے کہ اس چیز کی قیمت آپ کو بعد میں ادا کرنا ہے. اور اسی سے متعلقہ لیکن اس سے زیادہ اہم مسئلہ، اور جو آج کل تقریباً ہر ایک کا مسئلہ ہے، خاص طور پر بینک کے ملازمین کا، کہ آپ ایک چیز خرید رہے ہیں اور خریدتے وقت آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کی قیمت میں مال حرام سے دوں گا. ایک چیز خرید رہے ہیں اور خریدتے وقت ارادہ یہ ہے کہ اس کی قیمت میں حرام مال سے ادا کر دوں گا. حرام مال سے کسی چیز کا خریدنا حرام ہے، یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ جرے کا مال ہو، چوری کا ہو، غصبی مال ہو، غلط لین دین کے ذریعے آپ کے پاس پہنچا ہو، کوئی بھی مال حرام، مال حرام سے اگر آپ کوئی چیز خریدیں گے تو یہ معاملہ بالکل غلط ہے، اور بالکل آپ نے غلط کاروبار کیا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا مکان اور دوسری چیزیں جو آپ نے حرام پیسے سے خریدی ہیں وہ شک کے اندر اور خطرے کے اندر پڑ جائیں. تو بہرحال اگر خریدتے وقت ارادہ یہ کہ میرے پاس جو حرام کا پیسہ رکھا ہے، مثلاً سود کا پیسہ رکھا ہے، مذہبی پیسہ رکھا ہے، اس پیسے سے مجھے اس کی قیمت ادا کرنا ہے، تو آپ اگر آپ ابتدائی سے آگے آ جائیں تاکہ بات میں آنے والا ہے کہ اس کی قیمت مجھے حرام پیسے سے ادا کرنا ہے. تو اب کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کی وجہ بھی وہی تو علماء میں سے ایک بڑا گروہ ایسا گزرا جس کے نزدیک اگر کوئی چیز کے خریدتے وقت یہ ارادہ رکھے کہ میں حرام پیسے سے اس چیز کو خریدوں گا تو یہ چیز اس کے لیے استعمال کرنا حرام. آج کل آقا خمینی کا بھی یہی خیال ہے، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ، اور فرق یہ ہے کہ آقا خمینی نے لفظ اشکال استعمال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو، کھانے پینے کی چیز ہو، رہائش کی جگہ ہو، لباس ہو، کوئی بھی چیز ہو، خریدتے وقت ارادہ یہ ہے کہ اس کی قیمت میں اس پیسے سے ادا کروں گا جو حرام کا پیسہ، تو آقا خمینی کے نزدیک یہ معاملہ صحیح ہونے میں اشکال ہے. یعنی وہ اپنے مقلدین کو اجازت نہیں دیتے کہ ایسا معاملہ کریں سوائے اس کے کہ ان کا مقلد کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر دیں. البتہ آقا خمینی کے نزدیک پھر یہ معاملہ صحیح ہے، اور آپ اس چیز کو لا بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کے لیے واجب ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ آپ قیمت اس کی مال حلال سے ادا کریں. چیز آپ لے آئے، چیز آپ کے لیے حلال ہے، مباح ہے، استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی قیمت آپ کو بعد حلال پیسے سے ادا کرنا پڑے گی، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے. یہ ایک پہلا بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ عام طور پر آج کل مسئلے کا پہلا جز تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے سے اکثر کے پیش نظر نہ ہو کہ قیمت ادا نہیں کرنا ہے، لیکن حرام پیسے سے قیمت کا ادا کرنا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو بتا دیا گیا. لیکن پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ جب پیسہ حرام ہو اس وقت ہماری کو قبول، اگر وہ پیسہ حلال ہو جاتا ہے، حرام پیسہ بھی بعض حالتوں میں حلال ہو جاتا ہے، جو مسئلہ آپ حضرات کے علم ہے انتہائی مجبوری کی حالت میں، وہ مسئلہ اس وقت کی ہماری کو خود ساری ایک عام مسئلہ کہ حرام پیسہ ہے، آپ حلال پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا اس کو بہتر نوکری سمجھتے ہیں، حرام پیسے ہی کو آپ حاصل کیے جا رہے ہیں، تب یہ مسئلہ اپلائی ہوگا آپ کے اوپر. اس کے بعد آئیے اگلے مسئلے. اب دوسری چیز کہ جو حرام ہے، حرام پیشوں میں سے ایک پیشہ، وہ ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کی خرید و فروخت. یہ مسئلہ آ چکا لیکن نامکمل آیا تھا، آج اسے مکمل کرنا. سونے اور چاندی کے برتنوں کی خرید اور فروخت کے بارے میں علماء کے ایک بڑے گروہ کا فتویٰ یہی تھا کہ یہ حرام اور جائز نہیں، لیکن آقا خمینی اور آقا خمینی دونوں کے نزدیک سونے اور چاندی کے برتن پانچ کاموں میں استعمال کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے اس کی خرید بھی جائز ہے، فروخت بھی جائز ہے، گھر میں رکھنا بھی جائز ہے. البتہ مکروہ، انسان نہ رکھے تو زیادہ بہتر، لیکن اگر خرید کا رکھتا ہے تو گناہ نہیں. اب وہ پانچ چیزیں جن میں اس کا استعمال حرام ہے وہ ہم بتا چکے ہیں کہ وضو ہے، غسل ہے، چار چیزیں وضو ہے، غسل ہے، کھانا ہے اور پینا ہے. یہ چار چیزیں سونے اور چاندی کے برتن میں اگر آپ کریں تو وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. مثلا وضو کا پانی سونے کے برتن میں سے نکالیں، غسل کے لیے پانی سونے کے برتن میں سے لیں، کھانا سونے کے برتن میں کھائیں یا پیئے سونے کے برتن میں. ان کے علاوہ باقی کاموں کے لیے، مثلا سجاوٹ کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، گھر کے اندر رکھنا بالکل جائز ہے، سوائے اس کے جو مکرو ہے چنانچہ خرید و فروخت کی جائے. اس کے آگے کا دوسرا مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے لیے، مرد کے لیے، سونے اور چاندی سے اپنی زینت کرنا حرام ہے، سونے اور چاندی کی چیز کو پہننا حرام ہے، چاہے لباس پہنے جس پر سونے اور چاندی کا کام، چاہے گھڑی پہنے سونے اور چاندی کی، چاہے کوئی زنجیر وغیرہ پہنے سونے اور چاندی کی، چاہے انگوٹھی پہنے سونے اور چاندی کی، اور چاہے چشمہ جو لگایا جاتا ہے یہ سونے اور چاندی کا. آقا خمینی نے چشمے کے سلسلے میں احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا. بہرحال سونے اور چاندی کی کسی چیز کا پہننا یا زینت کرنا مرد کے لیے حرام، غالباً سونے کا مسئلہ ہے اس وقت ہمارے ذہن میں, چاندی کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے جو دوسری طرف ہماری نکل گئی, سونے سے, صرف سونے, سونے پہ مرد کی زینت کرنا اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا, اور نہیں پتہ روپیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے یہاں کے اوپر, اور برا بھی ہوا کہ آپ نے یاد دلا دیا کہ سونے کی, سونے کی چیز سے اپنی زینت کرنا انسان کے لیے فعل حرام, اور زینت سے مطلب کوئی ایسی چیز سونے کی استعمال کرنا کہ لوگ کہیں آپ پہنے ہوئے, لفظ پہننا لوگوں کی زبان سے نہیں, چنانچہ اسی وجہ سے سونے کا اگر آپ دانت بنائیں تو اس کی اجازت دی گئی, اس لیے کہ سونے کے دانت کے اوپر لفظ پہننا استعمال نہیں ہو سکتا, اور لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سونے کے دانت پہنے ہوئے, البتہ انگوٹھی ہے, کھڑی ہے, زنجیر ہے, لباس ہے, چشمہ ہے, چشمے پر بھی لفظ پہننا آتا ہے, اس اعتبار سے ان یہ چیزیں اگر سونے کی ہو تو اس کی اجازت موجود نہیں. اب سونے اور چاندی کے بعد اب ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ جو چند دن پہلے یہاں پر ذرا بحث اور مباحثے کا سبب بنا تھا ایک نجی گفتگو کے اندر, اور بہت سے لوگوں کی عقل میں یہ مسئلہ نہیں آتا لیکن شریعت کا مسئلہ ہے, قبول کرنا پڑے, اور وہ مسئلہ یہ کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے حلال اور حرام دونوں طرح سے کام لیے جا سکتے ہیں, مثلا انگور, کہ انگور سے حلال کام بھی لیا جا سکتا ہے کہ اسے استعمال کیا جائے کھانے کے لیے, اور حرام کام بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس کی شراب بنائی جائے, اسی طریقے سے کھجور ہے اس کی شراب بنتی ہے, جو ہے اس کی شراب بنتی ہے, یا لکڑی ہے, پلاسٹک ہے, یہ لوہا وغیرہ ہے, اس قسم کا میٹل کہ جس سے حلال چیز بھی بنتی ہے حرام چیز بھی بنتی ہے, حلال چیز مثلاً آپ لکڑی کو استعمال کریں اپنے کاموں میں, حرام چیز مثلاً یہ کہ بت بنائی جائے یا کوئی اور ایسی چیز بنائی جائے جو مکمل حرام, حالات موسیقی بنائے جاتے ہیں لکڑی کے یا تاروں کے, اب وہ لکڑی یا وہ تار حلال میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حرام میں بھی, اسی کے اندر کیسٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے جو اس سے پہلے ایک اور مسئلے میں بھی آ چکا تھا کہ کیسٹ ایک ایسی چیز ہے جو حلال میں بھی جاتی ہے حرام میں بھی جاتی ہے, تو اب ایسی چیز کی خرید اور فروخت جائز ہے یا جائز نہیں کہ جس کو لوگ حلال کام کے لیے دیے جاتے ہیں اور حرام کام کے لیے, مسئلہ انگور کا ہے کہ انگور آپ بیچیں تاکہ کوئی اس سے شراب بنائے, آپ لکڑی بیچیں تاکہ کوئی اس سے آلات موسیقی کی بناوٹ کے لیے استعمال کرے, آپ پہلا مسئلہ تو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ چیز خرید کر لے جا رہا اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ حلال کام میں استعمال کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ فروخت کر سکتے ہیں, اگر آپ کو بالکل پتا نہیں کہ وہ حلال میں استعمال کرے گا یا حرام میں تب بھی آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں, مسئلہ آتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کو حرام کام ہی میں استعمال کرے, آپ کو پتا ہے کہ لے جانے والا انگور سے شراب بنائے, آپ کو پتا ہے کہ لے جانے والا لکڑی کے ٹکڑے سے بت بنائے گا یا اس کو آلات کے موسیقی کے لیے استعمال کرے گا, آپ کو پتا ہے کہ لے جانے والا کیسٹ کے اندر گانے بھرے, تو ایسی چیز کہ جو حلال و حرام میں استعمال, اگر وہ خالی آپ حلال کام کے لیے کوئی لے جا رہا ہے آپ پر کوئی پابندی نہیں, آپ کے علم میں نہیں کہ وہ کس کام کے لیے لے جا رہا ہے آپ پر کوئی پابندی نہیں, یہاں تک کہ یہ پابندی بھی نہیں کہ اس سے پوچھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں, مگر آپ کا تیسرا کہ آپ کو یقین ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کے علم ہے کہ اس شخص اس کو حرام میں استعمال کریں, اب تھوڑا سا اس کے اندر خیر یہ کہ لفظی لفظ خیر ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ایسی چیز کو جب آپ فروخت کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کو حرام میں استعمال کرے گا اور آپ اسی مقصد کے تحت اس کے ہاتھ فروخت کریں, آپ کی نیت, آپ کا ارادہ اور آپ کا مقصد یہ کہ وہ اس کو اسی حرام کام میں استعمال کریں, بیچنے والے کی نیت, اگر آپ کو پتا ہے کہ انگور لے جا رہا ہے شراب کے لیے اور آپ کسی نیت سے اس کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں, چاہے اس نے آپ سے کہا ہو, چاہے آپ دونوں میں ایگریمنٹ ہوا ہو, چاہے خود ہی آپ کے دل میں خیال آ جائے کہ میں اس کو حرام کام کے لیے بیچ رہا ہوں, اگر بیچنے والا اور دکاندار اس نیت سے بیچے کہ یہ حرام کام میں استعمال, تو اس کے لیے اس چیز کا بیچنا بھی حرام ہے اور جو اس کا معاوضہ جو اس کی قیمت ملے گی وہ قیمت بھی اس کے لیے حرام, یہ ہو گیا پہلا مسئلہ کہ جب آپ کی نیت ہی ہے, یہ مسئلہ اس میں بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ کرائے کی چیزوں میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے, مثلاً آپ کا مکان ایک تک اس کو لیتا ہے تاکہ اس کے اندر فرض کیجیے کہ سینما قائم کرے ایسا کسی حرام, یا اس کے اندر شراب کی بھٹی لگائے یا اس کو اور کسی پہلے حرام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, آپ کی ایک گاڑی جو چلتی ہے سامان لاتی ہے اور لے جاتی ہے, ایک آدمی اس کو لے رہا ہے اسی مقصد کے لیے کہ اس پر ہم حرام چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں, شراب کے بیرل لے جائیں گے, انگور لے جائیں گے شراب بنانے کے لیے, یا کوئی اور حرام چیز کو اس کے اوپر رکھ کر لے جائیں گے, مسئلہ ایک ہی مسئلہ ہے, تو اب اگر آپ اسی مقصد سے اپنی گاڑی اپنا مکان کرائے پر دیں تو اب آپ کے لیے اس کا کرائے پر دینا پہلے حرام, اگر آپ نے اس مقصد سے کرائے پر دیا کہ تم لے جاؤ اور اس کو حرام میں استعمال کرو, چاہے زبانی بات ہوئی ہو, چاہے ایگریمنٹ کے اندر تحریر میں بات ہوئی ہو, یا یہ کہ آپ کا مقصد ہی یہ ہے, کوئی بات نہیں ہوئی لیکن انڈر اسٹوڈ معلوم ہے آپ کو بھی اور اس کو بھی, اور آپ کا مقصد اور ارادہ یہ. ان تینوں صورتوں ایسی چیز کی خرید و فروخت بھی حرام ہے, اور ایسی چیز کو اجرت پر کرائے پر دینا بھی حرام ہے. آپ نے دیا تو ایک حرام کام, اور جو آپ کو اس کا کرایہ ملا وہ کرایہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. کرایے کو آپ آگے کسی اور چیز میں نہیں لگا سکتے. البتہ اگر آپ کو پتا یہ تین صورتیں بنی تو پہلی صورت, پہلی دو صورتوں میں آپ کے لیے حلال, مسئلہ بہت اہم ہے, ہو سکتا ہے ابھی پیش نہ آئے لیکن تھوڑا آگے چل کر یہ پیش آ سکتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ وہ حلال کے لیے لے جا رہا ہے یا حلال کے لیے آپ کا مکان کرایہ پر دے رہا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, آپ دے سکتے. آپ کے علم میں نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, آپ دے سکتے. آپ کے علم میں اس کا مقصد ہے اور آپ بھی اس پر راضی ہیں, آپ بھی اسی مقصد سے دیکھ رہے ہیں یا کرایے پر دے رہے ہیں, آپ کے لیے حرام. یہ تین مسئلے ویسے بھی کلیئر ہے, لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں. اصل مسئلہ جو بحث کا مارک بنتا ہے, بحث جس سے شروع ہوتی ہے, وہ چوتھا مسئلہ ہے اسی دن. کہ آپ کو پتا ہے کہ لے جانے والا ایسا ہے کہ جو شراب بناتا ہے اور انگور اسی لیے خریدتا ہے کہ وہ شراب بنائے. آپ کو پتا ہے کہ یہ لے جانے والا ایسا ہے کہ جس کو اس پر گانے بھرنا سکام ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کرائے پر مکان لینے والا ایسا ہے کہ جہاں پر فرض کیجیے کہ رقص اور موسیقی سکھانے کا ادارہ قائم کرے, کہ کوئی حرام چیزیں تو ہم ایک مثال دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے لیکن نہ ایگریمنٹ سے بات آئی ہے, نہ آپ نے اس پہ شرط کی ہے, نہ آپ کا یہ ارادہ ہے. آپ انگور بیچ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ لے جائے گا اور شراب بنائے گا. اب اگر آپ اس ارادے سے بیچیں کہ یہ شراب بنائے تو حرام, اور آپ اس ارادے سے بیچیں کہ میں بیچنے والا ہوں, ہزاروں لوگ میرے پاس آتے ہیں لے جاتے ہیں, اب مجھے کیا لگتا ہے وہ کسی کام میں استعمال کر, میں ساری انگور فروخت کر رہا ہوں. آپ کا یہ ارادہ ہے کہ یہ میرا مکان ہے, مجھے کرایے پر دینا ہے اور اس کا کرایہ لے کر گزر بسر کرنا ہے. اس نیت سے دیں کہ چلو اس کے اندر یہ سینما گھر قائم کرے, شراب کی بھٹی کھولے, کوئی پہلے حرام کا ادارہ قائم کرے, حرام. لیکن اس نیت سے دیں کہ میں نے مکان بنایا اور مجھے اس کی آمدنی اور اس کی اجرت چاہیے, میں دے رہا ہوں اس شخص کو ایک حلال کام کے لیے جو کرائے پر دے, اب اس کی مرضی. یہ نیت کب ہوگی؟ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب نہ اس نے آپ سے کہا ہو اور نہ ایگریمنٹ کے اندر کے بعد آ گئی. اگر وہ آپ سے شرط لگا رہا ہے کہ دیکھو میں اس کے اندر سینما کھولوں گا, تم اعتراض نہ کرو, تو یہ مسئلہ کلیئر ہے کہ پھر آپ کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ دیں گے ہی اس ارادے سے جو اس نے سینما کو. اور ایک یہ ہے کہ اس نے آپ سے کچھ نہیں کہا, آپ کو پتا ہے کہ اس کو حرام میں استعمال کریں, لیکن آپ کا مقصد اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کو حرام میں استعمال کے لیے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ مکان بنایا ہے, مجھے کرایہ پر دینا ہے, یہ بھی کرایہ دار ہے, اس کو میں دے دیتا ہوں, جی جانے اس کا خدا جانے, جو اس کا دل چاہے وہ کام کرے. یہ چوتھا مسئلہ ہے, یہی سب سے اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں بھی, اور یہی سب سے زیادہ سمجھنے میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے. اس مسئلے کے اندر احتیاط واجب آقا خمینی کی ہے کہ اس مسئلے میں بھی حرام استعمال ہوگا اور اسے حرام سمجھا جائے. یعنی آپ ایسے کے ہاتھ جیسے نہیں دے سکتے, ایسے کے ہاتھ میں اپنا مکان کرائے پر نہیں دے سکتے, انگور نہیں بیچ سکتے, ربی نہیں دے سکتے جو اسے حرام میں استعمال کرے. اس نے آپ سے نہیں کہا لیکن آپ کو پتا, یہ آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر یہ بھی حرام. آقا خمینی کے نزدیک مسئلہ اس سے ذرا مختلف ہے. ویسا میں بتا دیں کہ اس مسئلے پر روایتیں اتنی مختلف ہیں کہ شروع سے آخر تک تمام علماء نے یہی لکھا کہ یہ مسئلہ روایتوں کو دیکھتے ہوئے اتنا پیچیدہ ہے کہ رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے. آقا خود بھی کہتے ہیں کہ پوری احتیاط اس مسئلے میں کی جائے, اور احتیاط یہ ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے, لیکن فتویٰ ان کا یہی ہے کہ یہ جائز. آپ کر سکتے ہیں, ایسے آدمی کو مکان دے سکتے ہیں کرائے پر, ایسے آدمی کو گاڑی کرائے پر دے سکتے ہیں, ایسے آدمی کے ہاتھ یہ فروخت کر سکتے ہیں جو حرام میں استعمال کرے, لیکن آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ یہ نہیں. اگرچہ آقا خود بھی کہتے ہیں کہ ہر ممکن طریقے پر احتیاط کرو اور اس سے بچو, لیکن اظہر یہی ہے کہ یہ جائز ہے, یعنی فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز ہے. اگر آپ کر لیں گے تو گناہ آپ کو نہیں ملے گا, لیکن بہتر یہ ہے, احتیاط کے قریب یہ ہے کہ آپ اس سے بھی ہر ممکن طریقے سے بچیں. یہ وہ مسئلہ تھا جو ذرا سمجھنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, لیکن مسئلہ ہم نے بتا دیا. اس کے بعد چوتھا مسئلہ آتا ہے سود, اور یہ مسئلہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. دس منٹ ہے, شاید اس کے اندر یہ مسئلہ مکمل ہو جائے. سود کا مسئلہ کہ سود کسے کہتے ہیں, اور کاروبار کے اندر اگر کوئی سودی کاروبار کرے تو کس صورت میں اس کے لیے حرام ہے, کس صورت میں اس کے لیے جائز ہے, کس سے سود لے سکتے ہیں اور کس سے سود نہیں لے سکتے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً 8 منٹ بچے, ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ مسئلہ مکمل نہ ہو سکے, اس لیے اس سے پہلے ہم تھوڑے تھوڑے کچھ مسائل بتا دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پورے 10 منٹ اس کو دیا جائے اور آئندہ تقریب میں بھی 15 منٹ اس مسئلے کو مل جائے, تو وقت ویسے بھی ہمارے پاس کم ہے، ایک سال اس پروگرام کی مدت رہ گئی اور ابھی مسائل بے شمار باقی ہیں، اس لیے اس سے پہلے ہم پھر آج کی گفتگو میں تین چار چھوٹے چھوٹے مسئلے بتا دیتے ہیں اور آج یہاں گفتگو ختم، پھر ایک آخری مسئلہ رہ جائے گا خالی سود میں اور وہ مسئلہ مہندہ تقریر میں بتا دیں. اب ایک مسئلہ آتا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی تقریر میں بتایا، دوسری میں بتایا، تیسری کاروباری مسائل کی، کہ کاروبار کے لفظ سے جو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی پیشہ، یہاں پر ہماری مراد وہ نہیں بلکہ یہاں مراد ہماری سورس آف انکم، چاہے کوئی پیشہ ہو چاہے وقتی طور پر کہیں سے کچھ آمدنی حاصل ہو رہی ہو، وہ تمام مسائل ہماری گفتگو کے اندر آئیں. اب ایک مسئلہ یہ کہ کیا کوئی شخص اجرت لے سکتا ہے اور اپنا پیشہ بنائے، یا خالی ایک دفعہ کام کر کے اجرت لے لے واجبات پر؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں شخص نماز پڑھاتے ہیں اور اس کی اجرت لیتے ہیں، فلاں شخص کی مجلس پڑھتے ہیں اور اس کی اجرت لیتے ہیں، وسطار غسل دیتا ہے اور کفن پہناتا ہے اس کی عزت دیتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا واجبات جس کا انجام دینا آپ کے لیے واجب، اس کی آپ عزت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو پہلی بات تو یاد رکھیے کہ واجبات کی دو قسمیں، بڑی بڑی دو قسمیں، ایک ہے واجب عبادی اور ایک ہے واجب غیر عبادی. واجب کے کیا معنی؟ واجب کے معنی وہ کام کے جسے کرنا ضروری ہے اور اگر آپ نہ کریں تو آپ کو کے پاس ملے واجب شرعی. اب اس کی دو قسمیں، کچھ عبادتیں ہیں کہ جو واجب ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عبادت نہیں لیکن وہ بھی واجب ہیں. لفظ عبادت نہیں سے مطلب ہماری شریعت کی اصطلاح ہے، ورنہ حقیقتاً دنیا کا ہر کام انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ جسے عبادت کی نیت سے کرنا آپ کے لیے ضروری، اور کچھ ایسے کام ہیں جو واجب تو ہیں لیکن اس میں عبادت کی نیت ضروری نہیں. اور اس کو ہم آسان کر دیں کہ واجبات کو بے شمار، لیکن کچھ واجب ایسے ہیں کہ جس کو کرتے وقت آپ کی نیت ہونا چاہیے کہ میں اسے قربتاً للہ انجام دے رہا ہوں، اور کچھ ایسے واجب ہیں جس میں اس نیت کی ضرورت نہیں. اب ہمیں مثال دیں، مثلا نماز کا پڑھنا، یہ آپ کے لیے واجب، لیکن اس کا نام ہے واجب عبادی، اس لیے کہ اگر آپ نماز آپ نے پڑھ اور نیت نہیں کی تو آپ کا واجب گزرا نہیں، واجب بالکل آپ کے اوپر باقی رہا. اور ایک ہے واجب غیر عبادی، کہ اگر آپ اسے انجام نہ دیتے گناہ مل جائے، اور آپ نے انجام دے دیا اور نیت نہ کی تب بھی آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور واجب بھی آپ کے سر سے اتر جائے گا، ثواب ملے یا نہ ملے واجب اتر جائے گا. مثلا نماز، کہ اگر آپ نے اسے پڑھ بھی لیا اور نیت نہیں کی تو واجب بالکل اسی طرح سے باقی رہا، واجب نہیں ہوتا. اور ایک ہے کہ انسان مر رہا اور اس کی جان بچانا ہے، مثلا ڈوب رہا، آپ کے لیے واجب ہے اس کی جان بچانا، آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا کر اس کی جان بچائی. اب اگر آپ نے یہاں پر یہ نیت کی کہ میں کپڑے اتار کر سمندر میں چھلانگ لگاتا ہوں بیس کو بچانے کے لیے، واجب قربت سے لگا، یہ نیت کی تب صحیح ہے. اور اگر آپ نے بغیر کسی نیت سے ایک دم چھلانگ لگا دی اور اس کو نکال دی، تب بھی آپ کا واجب جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ پر سے اتر گئی اور آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے. اس کے مقابلے میں اگر وہ ڈوب گیا، آپ جانتے تھے اس کو تیراکی اور بچا سکتے اور آپ نے نہیں بچایا تو گناہ ملے، اس کے جو واجب کو آپ نے چھوڑا. اور اگر آپ نے بغیر نیت کے اس کو نکال لیا، تب بھی آپ کا واجب آپ کے سر سے اتر گئی. لیکن نماز واجب، اور اس کو اگر آپ نے بغیر نیت سے پڑھا تو وہ آپ کے سر سے نہیں اترے گا اور آپ کے اوپر اسی طرح سے واجب رہے گا جس طرح پہلے واجب. تو دو قسمیں ہو گئی، واجب کی، واجب عبادی اور واجب غیر عبادی. یہ مسئلہ یہاں پر بھی آئے گا اور دوسرے بے شمار مقامات پر بھی آپ کے کام آئے گا. تو جو واجب عبادی ہے، ایسے کام جس میں نیت ضروری ہے، مثلا نماز کا پڑھنا، روزے کا پڑھنا، تجدید اموات، غسل، کفن، دفن، نماز وغیرہ، یہ سارے کے سارے واجب ہیں اور نیت کے ساتھ واجب ہیں. اس کے مقابلے میں وہ کام، مثلا انسان کی جان بچانا، مثلا انسان کو قرآن کی تعلیم دینا، تو قرآن کی تعلیم بھی شاید عبادت میں آ جائے، مثلا زراعت، مثلا طب کی تعلیم حاصل کرنا، یا آج کل کے دور میں سائنس کی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی واجبات، لیکن واجب ہے غیر عبادی. اگر آپ نے ان کو انجام دیا تو چاہے نیت ہو یا نیت نہ ہو، آپ کو گناہ نہیں ملے. اور اگر ایک پورے معاشرے میں کسی نے طب کی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی نے میڈیکل میں داخلہ نہیں لیا، سب گناہ گار، واجب کفائی. پورے معاشرے میں کسی نے زراعت کی طرف توجہ نہ دی جبکہ زراعت کی ضرورت تھی اس ملک کو، اور لوگ بھوکے مرنے لگے، سب گناہ گار. لیکن اگر کسی نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا، چاہے اس کی نیت نہ ہو کہ یہ خدا کی طرف سے واجب ہے اس لیے میں داخلہ لے رہا ہوں، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا، تب بھی اس کے اوپر سے بھی گناہ اتر گئے اور پورے معاشرے پر سے بھی اتر گئے. تو ایک ہے واجب غیر عبادی، پہلے اس کا مسئلہ، یہ آسان مسئلہ ہے، یہ بتا دیں. تو واجب غیر عبادی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق یا انسان کی جان بچانے سے ہے یا معاشرے کے نظام کو بچانے سے، مثلا مریض کو دیکھ کر دوا دے، جو واجب ہے اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی جان بچانے سے. یا اب تو نہیں لیکن کچھ عرصے پہلے تک جادو کا سیکھنا، اب جادو کا سیکھنا حرام، لیکن کچھ عرصے پہلے تک 100, 200, 300 سال کی افواہ کے زمانے کہ جب جادوگر تھے اور وہ انسان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے جادوگر، اس وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جادو کا سیکھنا یہ واجب. مثلاً آج کے دور میں تو فرسٹ ڈگری سائنس کے علوم اگر انسان نہ سیکھے تو نظام معاشرہ بگڑ کر رہ جائے گا. اتنی زیادہ انسان نے ترقی کر دی, اس کا سیکھنا واجب. زراعت یا صنعت یا اس قسم کے کام کے جن کو اگر کوئی آدمی نہ کرے تو ابھی ملک چل جائے گا, اس لیے کہ ماہر موجود ہے. لیکن 20-25 سال بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو انتہائی شدید نقصان پہنچے گا. یہ سب سے سب واجب ہے, لیکن واجبات ہیں خیرے کے بعد. ان کو اگر انسان انجام دے تو اس کی اجرت لے سکتا ہے, اس کی اجرت دے سکتا ہے اور کوئی گناہ نہیں ملے. اجرت بھی ملے گی اور واجب بھی اس کے سر سے اتر جائے. تو واجب غیر عبادی کی اجرت دینا جائے. اب اسی کے اندر قرآن کی تعلیم بھی آ جاتی ہے اور اسی کے اندر مسائل کی تعلیم بھی آ جاتی ہے. تو مسائل اور قرآن کا سکھانا لوگوں کو واجب ہے. وہ مسائل جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, مسائل کی بات ہے, ساری مسائل واجبات اور حرام کے مسائل سکھانا. اب اگر ایسے مسائل ہیں جن کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے تو ان کی اجرت کا لینا حرام, اور اگر ایسے مسائل جو واجبات سے متعلق حرام والے مسائل لیکن ان کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ اگر کوئی سکھا رہا ہے تو آپ کوئی کے نزدیک اس کی اجرت لی جا سکتی ہے. لیکن اسکال مستحب, اسکال یہی احتیاط مستحب سمجھ, احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی اجرت بھی نہ لی. اب آئیے اس سے بڑے مسئلے کی طرف کہ وہ واجبات جو عبادی ہیں, وہ واجبات جو عبادی ہیں مثلاً یعنی عبادات, عبادات کی اجرت دینا جائز ہے یا جائز نہیں. وہ عبادات جس کے اندر خدا کی طرف سے یہ سہولت دی گئی ہے کہ انسان چاہے خود اس کام کو انجام دے چاہے اپنا نائب مقرر کرے. وہ کچھ خاص مسئلے ہیں جو آتے رہتے ہیں, مثلاً مردے کی نماز پڑھوانا, مثلاً مسجد پڑھوانا. تو ایسے کام کہ جس کے اندر خدا ہم کو اجازت دے چکا, مسئلہ مکمل نہیں ہو سکے گا غالباً آئندہ تقریر کے 2-3 منٹ دینا پڑیں گے. وہ مسائل کہ جس کے اندر وہ عبادتیں کہ جس کے اندر خدا کی طرف سے سہولت کہ ہم اسے خود بھی انجام دے سکتے ہیں, اپنا نائب بھی لے سکتے ہیں, اس عبادت کے اندر بھی اجرت کا لینا بالکل جائے. مردے کی طرف سے نماز پڑھانا اجرت کی جا سکتی ہے, روزے رکھنا اجرت کی جا سکتی ہے, کسی کی نیابت میں جا کر حج کرنا اجرت کی جا سکتی ہے. اور اسی لیے مسجد کا مسئلہ بھی آ گیا کہ مسجد بھی ایک عبادت, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی پڑھیں بلکہ کسی اور کو بلا کر پڑھوا سکتے ہیں, اس کے اندر بھی آنے والا آپ سے اجرت دے سکتا. وہ عبادتیں کہ جس میں شریعت کی طرف سے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان خود انجام دے بلکہ وہ اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے, اس کے اندر یہ اس نائب کے لیے جائز ہے کہ عبادت ہے لیکن عبادت کی اجرت کو حاصل کر. لیکن وہ عبادتیں کہ جس میں نائب لینے کی خدا نے اجازت نہیں دی, مثلا نماز کا پڑھنا, اب اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اپنی نماز نہ پڑھوں بلکہ کسی کو پیسے دے کر پڑھوا لوں تو یہ جائز نہیں. روزہ نہ رکھوں کسی کو پیسے دے کر رکھوا لوں, جائز نہیں. ایک میت ہو گئی, شہر میں کسی کا انتقال ہو گیا, اب اس کا غسل و کفن و دفن ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ واجب, واجب اتفاقی ہر ایک کو انجام دینا. اب اگر کوئی چاہے کہ اجرت دے کر میں غسل دوں یا کفن پہناؤں تو یہ اس کے لیے جائز نہیں بلکہ حرام. اور نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ بعض اوقات وہ غسل بھی غلط ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہماری آئندہ تقریر کا پہلا مسئلہ ہوگا, اس کے وقت پورا ہو چکا ہے. اب ایک یہ مسئلہ بچا, دوسرا مسئلہ سود کا بچا, تیسرا مسئلہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں یا جائز نہیں. یہ تین مسئلے, ایک حکومت کے مال کی چوری ہے, ایک حکومت سے جو چیزیں ملتی ہیں اسکالرشپ ہے, مختلف قسم کے انعامات ہیں اور جو دوسری چیزیں آپ کو ملتی ہیں, یہ تین مسئلے بچے اور اس کے ساتھ ہی کاروبار. اعتبار سے یہ مسائل مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک اس سے بھی زیادہ اہم گفتگو شروع ہو رہی ہے تیارات کی گفتگو, جس کے بارے میں نہ کسی نے سنا ہے نہ پڑھا ہے نہ توجہ دی. یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ دو تین تقاریر کا پہلے سے اعلان ہے. اور اب اس مسئلہ سے پہلے کہ ہم اپنے اخلاقیات کی گفتگو کی طرف آئیں, آج جو تقریباً وہ سارے لوگ ہیں جو اکثر بیشتر آتے رہتے ہیں اور بڑے پرانے پرانے چہرے آج نظر آ رہے ہیں, اس اعتبار سے ایک مسئلہ جو رکھنا ہے سامنے آپ حضرات کے, وہ یہ کہ انگریزی مہینے کے پہلے جمعے میں ہمارے وعدے کے مطابق تاریخ اور عقائد کی گفتگو ہوا کرے, لیکن نومبر کے مہینے کا پہلا جمعہ اتفاق سے عید کے دوسرے دن آ رہا, عید کا دوسرا دن ہوگا یا تیسرا دن, اب پروگرام تو ہوگا, کلاس تو چلے گی, سوائے اس کے عید اس دن واقع ہو جائے کہ جس کا کوئی امکان نہیں, کلاس تو یقیناً ہوگی چاہے عید کا دوسرا دن ہو یا تیسرا دن, لیکن یہ مسئلہ ہے کہ چاہے اسی موضوع پر گفتگو کی جائے یا کسی اور موضوع, یہ آپ کے ذہن میں رکھتا ہے. آپ حضرات کے بعد میں بات چیت ہوگی, اس کے اندر ہم اس کا جواب آپ سے لے لیں گے. اگر یہ خواہش ہماری یہی ہے کہ سلسلہ نہ ٹوٹے اور کسی دن اس موضوع پر گفتگو, لیکن ہو سکتا ہے کہ اکثریت کے خواہش کے طور اور اکثریت کے ماننے والے ہی ہوں, اس لیے ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی آپ لوگوں کی, لیکن اس کا فیصلہ بات میں ہو. صرف ایک دن ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دی, اب آپ حضرات ضرور دے دی محمد. آج ہماری آخری گفتگو ہے اس موضوع پر کہ جو کاروبار کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے بعد سے شروع ہوا تھا اور شاید چھٹی تقریر ہے احسان کے موضوع پر, لیکن آج یہ موضوع مکمل ہو رہا ہے. اب تک کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ خدا نے قرآن کے اندر اور ائمہ نے اپنی احادیث کے اندر انتہائی شدت اور انتہائی تاکید سے احسان کا حکم دیا, اور احسان کی عظمت, احسان کی فضیلت اور احسان کی اہمیت اسی مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی کہ واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے احسان کرنے والوں. تو کتنا بڑا مقام ایک محسن کا, کتنا بڑا مقام ایک احسان کرنے والے کا ہے کہ کوئی اور نہیں کائنات کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین ہستی اس سے محبت کر رہی. تو یقیناً احسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی اہمیت, کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت, کوئی نہ کوئی ایسا شرف ہوگا کہ خالق کائنات بھی محسن سے محبت کر رہا, اور نہ صرف یہ کہ محبت کر رہا بلکہ علی الاعلان محبت کر رہا ہے کہ واللہ یحب المحسنین. یاد رکھو کہ تمہارا احسان پانچ منٹ کا یا دس منٹ کا عمل, لیکن اس کا نتیجہ یہ نتیجہ ہے کہ کائنات کی بزرگ ترین ہستی تم سے محبت کر رہی. تو کتنی عظیم یہ عبادت, کتنی عظیم یہ خصوصیت ہے احسان ایک مومن کے لیے کہ اللہ کی تمام تر محبت مخصوص ہو کر رہ جاتی ہے ایک محسن کے ساتھ. تو یہ احسان کا مقام, یہ احسان کا مرتبہ, یہ احسان کی فضیلت. اب دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کہ احسان کرنے والا احسان کرے, اس کے بعد ہر جزا الاحسان الا الاحسان, جب کسی نے احسان کیا تو کبھی اس کے احسان کو فراموش نہ کرنا, بلکہ جس حد تک تم سے ممکن ہو سکے, جتنا تمہاری طاقت کے اندر, جتنا تمہاری استطاعت کے اندر ہو, اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرنا. اگر اتار سکو تو اس سے بہتر بدلہ دینا, اس کے برابر کا بدلہ دینا, اور اگر کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا کہ کبھی کسی نے میرے اوپر احسان کیا تھا, کبھی کسی نے میرے ساتھ بہتر سلوک کیا تھا. میں بدلہ نہیں دے سکتا لیکن اس کے احسان کو ذہن میں رکھتا ہوں, اس لیے کہ احسان فراموش ایک ایسی ہستی کہ اس کی تمام عبادتیں ختم ہو جاتی, اس کی تمام عبادتوں کا ثواب ختم ہو جاتا. وہ دو واقعات جو آ چکے, ایک اس عورت کا واقعہ کہ جس نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا, یہاں تک کہ قاتل کو معاف کیا, یہاں تک کہ غلط طریقے سے زنا کا الزام لگانے والے کو معاف کیا, کہ جس کی شریعت تک میں سزا موجود ہے, لیکن احسان فراموش کو معاف کرنے سے انکار کر دیا. اور ایک وہ پرانا واقعہ جو ہم نے اپنی 34ویں تقریر میں بیان کیا تھا, حضرت والا کہ ایسا شخص جس کا تمام جسم اللہ کی عبادت میں کھل گیا تھا, لیکن اس پرندے کے احسان کا بدلہ نہ دے سکا کہ جو اسے انار لا کر کھلاتا تھا, تو اس کی تمام عبادتیں ضائع بھی ہو گئی اور باطل بھی ہو گئی. اس لیے کہ جو آج بندے کے ساتھ احسان فراموشی کر سکتا ہے, جب احسان فراموشی اس کے دل میں آ گئی تو کل اپنے امام کے احسان کو بھی بھلا دے گا, پرسوں رسول کے احسان کو بھی بھلا دے گا, اور ایک دن بالکل ممکن ہے کہ خدا کے احسان کو بھی بھلا دے. سلسلہ تو چل چکا ہے, اور جو رسول اور خدا اور امام کے احسان کو بھلا دے, یقیناً اس کی عبادتوں کو ضبط ہونا ہی, یقیناً اس کے اعمال کو باطل ہونا ہی. تو انتہائی تاکید یہ ہے کہ کبھی احسان فراموشی نہ کرو, اس لیے کہ احسان فراموش خدا کا دشمن, احسان کرنے والا خدا کا دوست, اور احسان فراموش خدا کا دشمن. اور سب سے بڑا احسان فراموش یہ کہ جس کے اوپر نعمتوں کے انتہا کر دیے خدا نے, اور اس کے بعد وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے, اس کے بعد رات کو اس کی نعمتوں کے بدلے میں خدا کے احسان کو یاد نہ رکھے, بھلا دے خدا کے احسان کو. اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ حالت ہے کہ ہم سب کے احسان کو یاد کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے خدا کا احسان ذہن میں نہیں آتا, بلکہ یہ آتا ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا تھا. ایک طرف تو اس نے ہم پر اتنی نعمتیں دی, اتنی زیادہ ہدایا اور سوچے ہمیں دی, اور دوسری طرف ہماری فکر یہ کہ خدا کے احسان ہی کو ہم بھلا بیٹھے اور خدا ہی سے احسان فراموشی کر رہے ہیں. اگرچہ خود خدا نے بھی اس کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا کہ قلیل من عباد, بہت کم میرے ایسے بندے ہیں کہ میرا شکر ادا کرتے ہیں, میرے احسان کو یاد رکھتے ہیں. یہ بات اپنے مقام پر کہ خدا کے احسان کو ادا کرنا تو کتنا مشکل کام ہے. امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم ان احد کے بار الہ کوئی شخص, اللہم ان احد من یبلغ من شکر کا غایتا الا حصل علیہ احسان کا. بار الہ کوئی شخص تیرا شکر ادا کرے تو کیسے ادا کرے, تیرے احسان کو یاد رکھے تو کیسے یاد رکھے. یہاں اس کو ایک نعمت ملی اور ایک نعمت کے بعد اس نے تیرے احسان کو یاد کیا اور شکر للہ کا فقرہ اس کی زبان پر آیا. صرف شکر للہ کہنے کے درمیان بے شمار نعمتیں اور اس کے اوپر نازل ہوتی چلی گئی کہ ہاں خدا نے ہمیں زندگی دی کہ ہم شکر للہ کہہ رہے ہیں, خدا نے ہمیں زبان دی کہ ہم اس سے شکر للہ کا فقرہ نکال رہے ہیں, خدا نے ہمیں قوت گویائی دی کہ ہم شکر للہ کہہ پا رہے ہیں, خدا نے ہمیں عقل اور معرفت دی کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ نعمت دینے والا خدا ہے. تو بار الہ اللہم ان احد من جب لوگوں نے شکر کا غایتا, بار الہ جو تیرا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے الا حصل علیہ من احسان, اس کے اوپر تیرا احسان اور بڑھتا چلا جاتا, احسان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. تو مسئلہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اگر خدا کے احسان کو یاد کرے اور خدا کے احسان کا بدلہ دینا چاہے تو یہ بندے کی طاقت میں کہاں, یہ بندے کی استطاعت میں کہاں ہے کہ خدا کے احسان کا بدلہ دے سکے, خدا کا شکر ادا کر سکے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا امام جعفر صادق, حضرت داؤد کے اوپر وحی نازل ہوتی, اے داؤد میں نے تمہیں اتنی نعمتیں ادا کی, تو میری نعمتوں کا شکر ادا کر. حضرت داؤد ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارہ الہ میں یہ جانتا ہوں کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر, لیکن خیر تو اشکروں کا حق پر شکر. بارہ الہ تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری نعمتوں کو یاد کروں اور احسان فراموشی نہ کروں, شکر کرتا رہا, لیکن بارہ الہ ذرا یہ بتا دے کہ میں شکر ادا کروں تو کیسے ادا کروں. اس لیے وہی زکرات جو امام تھے, اس لیے کہ جیسے ہی میں نے شکر ادا کرنا چاہا تیری اور نعمتیں میرے اوپر نازل ہوئی, تیری اور نعمتیں میرے اوپر آ گئی. بارگاہ الہی سے جواب کیا آیا, دو تین جملے ذرا اس پر غور کریں تو ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑا فلسفہ واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے. حضرت داؤد خدا کے احسان کا بدلہ دینا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بار الہ یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ میں تیرے احسان کا بدلہ دوں, اس لیے کہ جہاں میں نے تیری ایک نعمت پر شکر کرنا چاہا وہاں بے شمار اور نعمتیں میرے اوپر نازل ہو گئی. تو خدا کی طرف سے جواب کیا آیا, خدا کی طرف سے جواب آیا کہ اے داؤد بس میرا شکر ادا ہو, اے داؤد میرا شکر ادا ہو گیا. حضرت داؤد حیران ہو کر سوال کرتے ہیں, فکر یہ تعلیم حیران ہو کر سوال کرتے ہیں کہ بار الہ میں تو یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر نہیں سکتا اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا ہو گیا, یہ کیا ماجرا. تو جواب آیا کہ اے داؤد بس میرا شکر یہی ہے کہ صرف اتنا یاد رکھ لے کہ نعمتیں میں نے دی, شکر ادا نہ کر سک, اتنا سمجھ لے کہ نعمتیں میں نے دی ہیں یہی شکر ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ قارون کی طرح ذہن میں خیال آ جائے کہ جب نہ ہم اے میرے چچا کے بیٹے حضرت موسیٰ کے پتا کہ آپ کہتے ہیں میں حقوق اللہ کو اپنے مال میں سے نکالوں, لیکن یہ تو میری خون پسینے کی کمائی ہے, یہ تو میری محنت کی کمائی ہے, میں بھلا اس میں سے کس طرح سے حقوق اللہ کو نکال سکتا ہوں, یہ تو میں نے اپنی طاقت سے حاصل کیا. تو حضرت داؤد کی طرف بھلی یہی کہ جہاں تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے, تو جہاں تم نے نعمت دینے والے کو پہچان لیا بس یہی میری نعمت کا شکر ہو گیا اور اتنا ہی شکر میں تم سے چاہتا ہوں. یہ شکر کا اور احسان کے یاد کرنے کا پہلا مرحلہ ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ نعمت ہم کو کس نے دی ہے, لیکن انسان کتنا زیادہ احسان فراموش ہے کہ خدا کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ سب سے پہلے خدا ہی کو فراموش کرتا چلا جاتا ہے. آیات القلوب بہار الانوار اور تفاسیر کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ یہ واقعہ اس طرح موجود ہے کہ امام محمد ارشاد فرماتے ہیں, اور واقعہ ہے وقت نصر کا واقعہ. عربی میں اس لفظ کا تلفظ دوسرا ہے لیکن ہم اپنی زبان اردو کے مطابق اس کا تلفظ ادا کر رہے ہیں. وقت نصر کا واقعہ, حضرت ارمیہ کا واقعہ. کہ جس زمانے میں وہ قوم بنی اسرائیل کے اندر رہا کرتے تھے، اور بیت المقدس بنی اسرائیل کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، اور تمام شہر کے اندر بنی اسرائیل کے بڑے بڑے شرفا، نجبہ، علماء، زاہدین اور عارفین رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ارمیہ کے اوپر وہی نازل کہ اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، کہہ دے ان لوگوں سے اور یہ پیغام پہنچا دو ان لوگوں کہ وہ دنیا کا کون سا شہر جسے خدا نے منتخب کیا اور منتخب کرنے کے بعد اس نے بہترین درخت لگا دی، لیکن شہر والوں ان بہترین درختوں کو کاٹا اور بدترین درختوں کو لا کر شہر کے اندر لگا دیا. حضرت ارمیہ وحی الہی کے مطابق بنی اسرائیل سے دریافت کیا یہ مسئلہ، اور انہوں نے سنا. سننے کے بعد ایک مرتبہ حیران ہوا، کہا کہ یا نبی اللہ، یہ بھلا ممکن کیسے؟ کوئی عقل مند انسان ہی کیسے کر سکتا ہے کہ بدترین درختوں کو، بہترین درختوں کو کاٹ کر بدترین درختوں کو لے آ؟ یا نبی اللہ، آپ خدا ہی سے پوچھئے کہ یہ کس چیز کا تذکرہ. حضرت ارمیہ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایک مرتبہ جواب آتا کہ اے ارمیہ، اے میرے نبی، نے بتا دے کہ یہ شہر جس کا میں نے تذکرہ کیا یہ بیت المقدس ہے، کہ میں نے اس کے اندر بہترین امت کو چن کر اکٹھا کیا، یعنی تم لوگوں کو، لیکن تم نے اپنی تمام تر فضیلت کو اپنی بدعمالیوں کی طرف سے کھویا، اور کھونے کے بعد بدترین امت کے اندر بن گئے، تبدیل ہو گئے. بہترین امت میں نے تمہیں قرار دیا اور تم نے اپنی بدعمالیوں سے بدترین امت اپنے آپ کو بنا لیا. ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے تمام قوموں پر ترجیح دی، قرآن نے تذکرہ کیا، لیکن تمام قوموں پر ترجیح دینے کے بعد بنی اسرائیل کے اعمال خراب ہوئے تو وہ بدترین قوم بن کے رہ گئے اور خدا کے غضب اور قہر کا شکار ہوئے. تو پتا یہ چلا کہ خدا اگر کبھی کسی کو فضیلت دے دے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ فضیلت اس امت کے ساتھ ہمیشہ، بلکہ اس کا دار و مدار ان کے اعمال پر. جب قرآن میں خدا نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتا دیا کہ بہترین امت بدترین امت سے بدل سکتی ہے، تو اگر پھر فرض محال ہم اپنے آپ کو شیعہ سمجھ کر یہ خیال کریں کہ ہم بہترین امت ہیں اور ہم سے زیادہ بہتر کائنات میں کوئی نہیں، تو یہ ہمارے اعمال کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی بس اعمالیاں کر کے بدترین امت کے اندر تبدیل ہو جائیں. تو خالی یہ روایتیں پڑھ لینا کہ شیعہ سب سے بہتر ہیں، ان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں، تمام شیعہ بخشے ہوئے ہیں، یہ پڑھ کر یہ سمجھنا کہ بس ہم کچھ کریں گے روایتیں ہمارے لیے ہیں، یہ کام خیالی ہے. بلکہ بنی اسرائیل سے خدا کا فرمان کہ میں نے تمہیں بہترین بنایا اور تم نے اپنے آپ کو بدترین بنا لیا، اور اب ہوگا یہ، اب یہ ہوگا کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کروں گا جو بدترین نطفے سے پیدا ہوا، یعنی ولد الزنا، جو بدترین غذا کھاتا ہے کہ اس سے بدتر کوئی غذا موجود نہیں ہے، اور وہ بدترین مقام پر رہتا ہے کہ اس سے بدتر کوئی مقام نہیں. وہ تمہاری امت کے اوپر، وہ تمہاری قوم پر مسلط ہوگا. مسلط ہونے کے بعد تمہارے مردوں کو قتل کرے گا، تمہاری عورتوں کو اسیر کرے گا، تمہارے شہروں کو برباد کرے گا، تمہارے مکانات کو اٹھائے گا، اور ہر وہ ظلم کرے گا کہ جو وہ کر سکتا. حضرت پیغمبر اسلام، پیغمبر خدا جو اس زمانے کے تھے، یعنی حضرت ارمیہ، ایک مرتبہ وحی الہی کے الفاظ لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے. بنی اسرائیل نے خدا کے اس وعدے کو سنا. ایک مرتبہ ان میں سے کچھ لوگوں نے گھبرا کے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ جو کچھ آپ فرادیاں بتا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری فرادیاں اس قوم کے عمرا نے کی، اس قوم کے دولت مند لوگوں نے کی، اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کی، لیکن غریبوں کے کیا قصور ہے؟ یا نبی اللہ، غریبوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے اوپر اتنا بڑا عذاب آ رہا؟ وہ تو اپنے اصل مقدور خدا کے احکامات پر عمل کی کوشش کرتے تھے. تو جواب آیا حضرت ارمیہ کو کہ اے میرے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے، غریبوں نے کوئی غلط کام ظاہری اعتبار سے نہیں کیا، لیکن یہ خود ان کی کتنی بڑی غلطی ہے کہ ان کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور وہ برائی کو نہیں روکتے ہیں، ان کے سامنے اچھائی ختم کی جا رہی ہے اور وہ اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہیں. تو میرے وہ بندے جو اپنے سامنے برائی کو ہوتا دیتے ہیں اور اسے ختم نہ کرائیں، ان کے اوپر وہی عذاب آئے گا جو برے کام کرنے والوں کے اوپر آئے گا. قیامت میں فرق ہوگا، اچھے کام کرنے والے علیحدہ ہوں گے، برے کام کرنے والے علیحدہ ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر جس طرح برے کام کرنے والے پر عذاب آئے گا، وہی عذاب اس پر آئے گا جو برائی کو نہیں روکتا. یہ واقعے کا ابتدائی جز امر بالمعروف کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں اور جتنی برکت اٹھ رہی ہے، عذاب آ رہے ہیں، وہ آپ پر بھی پہنچ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو تمام واجبات کو انجام دیتے ہیں، پھر آخر کیوں؟ تو اسی لیے کہ خالی واجبات کا انجام دینا بیکار ہے. جس دنیاوی اعتبار سے
خالی واجبات کا انجام دینا اتنا فائدے مند نہیں ہے، خالی خود اپنے آپ کو حرام سے بچانا اتنا فائدے مند نہیں ہے جتنا یہ کہ آپ دوسروں تک بھی واجبات کی تعلیم پہنچائیں اور دوسروں کو حرام سے روکیں. عمل کرنا نہ کرنا ان کی مرضی ہے، اگر آپ عمل کریں، اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیں گے تو کیا ہوگا وہ اس واقعے کے اندر آ رہا، اور اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں گے اور خود عبادتوں کو انجام دیں گے تو ایک ہی قہر ہے جو سب کے اوپر نازل ہو جائے گا. بہرحال پیغمبر وقت نے حکم کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ خدا نے یہ جواب دیا. اس کے بعد پیغمبر وقت نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ بار الہ اب ذرا مجھے یہ بتا دے کہ وہ کون چاہتا ہے کہ جسے تو ان پر مسلط کرنا چاہتا ہے. تو جواب آیا کہ اے میرے پیغمبر، کیونکہ صرف تو ہی اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا تھا اس لیے تو ایسا کر کہ یہاں سے چلا جا اور پناہ مقام پر پہنچ جا ایک سرائے، اس سرائے کے قریب جو بچہ مل جائے گا جو آگے بڑھ کر میرا پہر بن کر ان کے اوپر نازل ہوگا. پیغمبر وقت نے سواری کا انتظام کیا اور اپنے مقام سے چلے. چلتے چلتے اس مقام میں معینہ تک پہنچے کہ جس کا تذکرہ خدا نے کیا تھا. جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھا کہ سرائے اور اس سرائے کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سے کچھ ہٹ کر وہ مقام ہے جہاں پر تمام کوڑا اور کرکٹ، تمام سڑا ہوا کھانا پھینکا جاتا ہے اور تمام سرائے کی اور شہر کی گندگی لا کر اکٹھا کی جاتی ہے، وہ کوڑے اور کرکٹ کا ڈھیر ہے. اور اس کے اوپر دیکھا کہ ایک بچہ پڑا ہوا کہ سر سے پیر تک بیماریاں ہی بیماریاں ہیں جو اسے گھیرے ہوئے اور انتہائی مکروہ جسم اور انتہائی مکروہ چہرہ. حضرت نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس کے قریب پہنچے. جب اس کے قریب پہنچے تو یہ دیکھا کہ ایک عورت جو اس کے قریب بیٹھی ہے اور اس عورت کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اسی ڈھیر میں سے نکالتی ہے، وہ بچی ہوئی روٹی نکالتی ہے اور اسے توڑتی ہے. توڑنے کے بعد اب کو اسے چیز چاہیے کہ جس میں بھگو کر ان ٹکڑوں کو نرم کرے اور اتنے نرم ہو جائیں کہ بچہ کھا سکے. چنانچہ وہ کیا کرتی ہے، پیغمبر وقت نے یہ دیکھا کہ وہ جاتی ہے اور قریب جا کر ایک سورنی اس سورنی کے دودھ کو پیالے میں جمع کرتی ہے اور اس سورنی کے دودھ کو لے کے آتی ہے، روٹی بھگو بھگو کر روٹی اور سور کا دودھ اسے کھلاتی اور پلاتی ہے اور اس طرح بچے کی زندگی گزر رہی ہے. پیغمبر وقت نے دیکھا تمام نشانیاں موجود، ولد الزنا بھی ہے، بدترین مقام کے اوپر پڑا ہوا، بدترین بیماریاں موجود ہیں اور بدترین غذا سے سور کا دودھ اسے استعمال کر رہا. سمجھ گئے کہ یقیناً یہی وہ شخص ہے جس کا خدا نے تذکرہ کیا. نام پوچھا تو اس نے نام بھی اپنا وقت نثر بتایا اور اب یقین ہو گیا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے کہ جو قہر خدا بن کے نازل ہونے والا ہے. روایت کسی طرح کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو، لیکن یہ نظام کائنات ہے جو اسی طریقے سے چلتا ہے اور خدا نظام کائنات میں دخل نہیں دیتا. پیغمبر وقت نے آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کی نگہ داشت کی اور نگہ داشت کرنے کے بعد اس کو تمام بیماریوں سے علیحدہ کیا، تمام بیماریوں سے اسے دور کیا، یعنی اس کا علاج کرایا. علاج کرانے کے بعد اس سے یہ کہا کہ میں تیرے پاس خاص مقصد کے تحت آیا ہوں. چھوٹا بچہ اور پیغمبر وقت یہ کہہ رہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، ایک مرتبہ گھبرا گئے، حیران ہو گیا. حیران ہو کے سوال کرتا ہے کہ یا نبی اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ خدا نے مجھ سے یہ کہا کہ بڑا ہو کر تو میری تمام قوم کا قتل عام کرے گا. میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ تو ابھی سے مجھے امان نامہ لکھ کر دے دے کہ جب تو حملہ کرے گا تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا. اس بچے نے دیکھا اور انتہائی حیران ہو کر دیکھا کہ میں ایک ایسا بچہ کہ جس کے پاس کھانے تک کے انتظام کے پیسے نہیں اور کوڑے کے ڈھیر سے روٹی اٹھا کر کھاتا ہوں، صبح کا دودھ پی کے زندگی گزارتا ہوں، اور ایک پیغمبر وقت مجھ سے یہ کہہ رہے کہ میں انہیں امان نامہ لکھ کے دے دوں. پیغمبر وقت کا اقرار بڑھتا چلا گیا. آخرکار بچے نے ان سے کہا کہ یا نبی اللہ لکھیے. انہوں نے لکھا، بچے نے اپنے دستخط کیے اور پیغمبر وقت اس امان نامے کو لے کے آئے اور اپنے پاس رکھا اور واپس بیت المقدس کے اندر آ گئے. اب بچہ بڑا ہوتا چلا گیا. روایت کو مختصر کرتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کے اپنی زندگی گزار رہا تھا. لکڑہاروں کا اس نے ایک جتھا بنایا اور ان کا سردار بن بیٹھا. طاقتور آدمی، کلہاڑی چلانے کا ماہر، آہستہ آہستہ کر کے چوریاں شروع کی. چوریاں کرتے کرتے ڈاکے مارنے لگے اور ایک چھوٹے سے علاقے کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. فوج تیار کی اور فوج بڑھتی چلی گئی. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ سخت نسل کی فوج اتنی بڑی ہو گئی کہ اب وہ جا کر بیت المقدس اور اسرائیلیوں کے شہر پہ حملہ کر سکتا. فوج لے کے چلا. ادھر دیکھیں کہ خدا کس طریقے سے گناہگار کے اوپر عذاب نازل کرتا اور کس طریقے سے نعمت دینے والوں کو نعمتوں کی انتہا تک پہنچاتا. وقت نسل وہ ولد الزنا کہ کل جس کے پاس روٹی اور دودھ کے پیسے نہ تھے، آج پوری فوج کا بادشاہ بن چکا ہے. فوج چلی اور چلنے کے بعد بنی اسرائیل کے شہر بیت المقدس کے قریب پہنچے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچی تو اس وقت پیغمبر وقت نے اپنے پاؤں کو آگاہ کیا, متنوع کیا کہ دیکھو وہ آ رہا, اب بھی سمجھ جاؤ, اب بھی ہوشیار ہو جاؤ. لیکن ایک مرتبہ انتہائی فخر سے کہا, یا نبی اللہ, ہماری فوج کی بڑی طاقتور ہے, ہم بیت المقدس میں ہیں, خدا ہماری حفاظت کرے گا, ہمیں آپ کی نصیحت سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ وقت نصر نے حملہ کیا, 7 دن تک جنگ جاری رہی اور اس کے بعد بنی اسرائیل والے شکست کھاتے اور وقت نصر کی فوج آگے بڑھ رہی. جب بنی اسرائیل والوں نے یہ دیکھا, اب یہ خدا کی رحمت اور خدا کا احسان, جب یہ دیکھا اب گھبرا کے آئے پیغمبر وقت کے پاس, یا نبی اللہ, اب آپ ہمیں بچائیے, آپ کسی طرح سے اس آفت کو دور کیجیے. پیغمبر وقت نے ان کی حالت ہے, کچھ دن پہلے کے ان کے جملے یاد آئے, لیکن یہ بہرحال خدا کا وعدہ ہے کہ جب بھی گناہ گار توبہ کر کے میری طرف آئے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. حکم دیا کہ آپ صرف توبہ کرو اور گر گرا کر خدا سے توبہ کرو, یقیناً خدا تمہاری مدد کرے گا. روایات کا فکرا کہ تمام قوم نے توبہ کی اور توبہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فوجیں جو انتہائی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتفاق سے کسی کا تیر وقت نصر کے گھوڑے کی پیشانی پر لگا اور اسے زخمی کرتا ہوا چلا گیا. گھوڑا بھڑکا اور ایک مرتبہ اپنے ساتھ وقت نصر کو لے کر بھاگا صحرا کے اندر. پرانے زمانے کی فوج تھی اور اس زمانے کی فوج میں دو چیزوں کی بنیادی اہمیت تھی, ایک جھنڈا اور ایک سپہ سالار. ان میں سے کسی ایک کا گرنا فوج کی ہمت کو توڑ دیتا تھا. جب فوجیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا سپہ سالار نہیں رہا تو گھبرائے, پریشان ہوئے اور سمجھے کہ شاید وہ مارا گیا, چنانچہ گھبرا کے وہ بھی بیت المقدس سے بھاگے اور ایک مرتبہ خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا. اتنے بڑے گناہ سے, اتنے بڑے اپنے عام اور اتنے بڑے قہر سے انہیں بچا لیا. اطمینان سے بیٹھے, سکون سے بیٹھے, لیکن بالکل ہماری جیسی حالت کہ کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو توبہ کمرے کے اندر چھوڑ کر نکلتے ہیں. تو یہی یہاں پر بھی ہوا کہ ایک مرتبہ فوج بھاگی اور فوج واپس گئی تو ایسا لگا کہ ان کی توبہ کو لے کے واپس چلی گئی. ادھر فوج گئی اور ادھر جشن شروع ہو گئے اور ایک مرتبہ پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پیغمبر وقت اطلاع ملی, سمجھایا, نصیحت کی, لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. یہاں تک کہ تھوڑے عرصے بعد جب وقت نصر واپس آیا, صحرا سے اٹھا, نکلا, فوج کے ساتھ ملا, تفصیلات کو نظر انداز کرتے ہوئے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے بہرحال دوبارہ اس نے فوج کے جان کی اور اس طرف آیا. جب قریب آیا تو پیغمبر وقت نے پھر انہیں آگاہ کیا کہ اے لوگوں, اب بھی سمجھ جاؤ, اب بھی ہوشیار ہو جاؤ, دیکھو دوبارہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یا نبی اللہ, وہ وقت دوسرا تھا, ہم اس وقت غافل تھے اس لیے مار کھا گئے, اب ہمیں ان کی کمزوریاں پتہ چل گئی ہیں, ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں. اب روایات کے مطابق دو مختلف روایتیں, ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے پیغمبر کو قید کر دیا اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ, اگر آپ رہیں گے ہمارے درمیان تو ہماری ہمتیں بس کرتے رہیں گے, آپ ہمارے شہر سے نکل جائیے. اور اللہ کے نبی ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے شہر سے نکل گئے اور شہر سے باہر چلے. جب باہر چلے تو اس قلعے کے قریب پہنچے جو بیت المقدس کے قریب ہے, وہاں پہ وقت نصر کو دیکھا, ایک مرتبہ آگے بڑھ, وقت نصر نے نہ پہچانا, انہوں نے اپنی معرفت کرائی کہ میں کون ہوں اور اس کے بعد کہا کہ تیرا امان نامہ میرے پاس ہو. وقت نصر نے دیکھا, دیکھنے کے بعد اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ ہاں اسے جانے دو, اس لیے کہ میں اس کو امان نامہ لکھ کے دے چکا ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ, اور کوئی خواہش؟ تو کہا کہ ہاں ایک خواہش, اور وہ یہ ہے کہ میرے اہل و عیال اسی شہر کے اندر, تو انہیں بھی بچا لے. اس وقت وقت نصر کہا کہ یا نبی اللہ, آپ کی خواہش, میں آپ کی خواہش کو رد بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ نے اس وقت مجھے خوشخبری سنائی اور اس وقت میرا علاج کیا کہ جب کوئی نہ تھا, اور میں آپ کی خواہش کو قبول بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرا عہد کہ اس قوم کے ایک شخص کو زندہ نہ چھوڑوں گا. اب ایسا کرتے ہیں کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر تیر چلاتے ہیں, اگر میرا تیر بیت المقدس کے اندر پہنچ گیا تو آپ کے اہل و عیال کو امان ہے, ان کو لے کے نکل جائیے گا, اور اگر نہ پہنچا تو آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. ایک مرتبہ تیر چلایا گیا, پیغمبر سب جانتے ہیں اور دیکھ چکے ہیں اپنے اہل و عیال کی حالت کی, وہ بھی قوم کے رنگ میں رنگے ہوئے. تقریر کا جو اس وقت ہم زیادہ تفصیل سے نہیں لے رہے, لیکن یہ صحابہ کرام کے سلسلے میں کہ صرف نبی کے اہل و عیال میں سے ہونا, نبی کی آل میں سے ہونا انسان کو عذاب سے نہیں بچاتا. چنانچہ پیغمبر وقت کے جو اہل و عیال تھے وہ شہر والوں کے رنگ میں رنگے. پیغمبر وقت نے ہماری ہدایت کے لیے یہ چھپرا کہہ دیا وقت نصر کے سامنے کہ دیکھو پیغمبر نے بھی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود خدا کا قہر ان کے اوپر نازل ہو کے رہا. تو وقت نصر نے تیر چلایا, فاصلہ زیادہ تھا, لیکن ایک مرتبہ حکم خدا ہوا تیر کو اور تیر بیت المقدس تک پہنچ گیا اور پیغمبر وقت کو وقت نصر نے مایوس کر کے نکال دیا. پیغمبر وقت چلے گئے اور وقت نصر نے قبضہ کر لیا بیت المقدس کے اوپر. اب یہ ہے کہ جب داخل ہوئے تو گناہ کر چکے تھے, توبہ کر کے خدا نے موقع بھی دیا, لیکن ابھی سنبھلے نہیں, ابھی ہوش نہ آیا, وقت نصر قابو پا چکا. اور اس کے بعد وہ قتل عام ہوا, وہ قتل عام ہوا کہ ہر یہودی کے دل میں آج بھی اس کا صدمہ موجود ہے. اور جو اجڑا بیت المقدس اس وقت اب تک نہ بن سکا اور ہیکل سلیمانی کو توڑا, تمام مردوں کو قتل کیا, عورتوں کی عصمت جری کی گئی, اور جو شخص بھی نظر آیا انتہائی دردناک عذاب سے اسے مارا گیا, زبان کو بدھی سے نکالا گیا, ایک ایک دانت نکالا گیا, اور اس کے بعد اسے قتل کیا گیا. قتل کرتے کرتے کیڑے کے قریب پہنچا. خدا ہر ظلم کا اور ہر برے کام کا بدلہ اس دنیا میں بھی سامنے لے کے آتا. جب کیڑے کے قریب پہنچا تو یہ دیکھا کہ اس کیڑے میں سے خون ابل رہا, خون جوش کھا کھا کے نکل رہا. اس مطلب لوگوں سے سوال کیا کہ یہ خون جو نکل رہا, تو پتا چلا کہ پرانے زمانے کے اندر 100 سال پہلے کی بات ہے, ایک پیغمبر حضرت یحییٰ کہ جو اس قوم کے اندر انہیں نیکی اور ہدایت کا راستہ بتایا کرتے تھے, بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ یہ چاہا کہ اپنے محرم میں سے, یعنی غالباً بہن کا لفظ ہے, کہ غالباً اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہا. حضرت یحییٰ کو اطلاع ملی, انہوں نے جا کر ڈرایا کہ بہن سے نکاح کرنا حرام ہے. بادشاہ وقت نے بات نہ مانی. جب ان کی طرف سے اصرار ہوا تبلیغ میں اور بعض و نصیحت, اور بادشاہ وقت تھوڑا سا اپنی جگہ ہچکچانے لگا, بہن کو اطلاع ملی کہ یہ میری بادشاہ سے شادی میں رکاوٹ ڈال رہا, تو ایک مرتبہ اپنے عاشق سے کہا کہ میں تجھ سے اسی وقت شادی کروں گی اور خوش ہوں گی جب تم اس شخص کا سر کاٹے. چنانچہ بادشاہ نے ایک مرتبہ بلایا اور حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا. اس کے بعد ان کے سر سے خون نکلا اور اتنا خون بڑھا کے اس پر مٹی ڈالی گئی, خون بند نہ ہوا, مٹی ڈالتے ڈھیلا بنا دیا گیا, لیکن خون کو نہ ختم ہونا تھا نہ ختم ہوا. 100 سال گزر گئے اور تمام قوم بنی اسرائیل نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار نہ کیا. تو جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بدلہ اس دنیا میں بھی مل کر رہتا ہے, آج نہ ملے تو کل ملے گا, کل نہ ملے تو پرسوں ملے گا. وقت نصر نے سنا, سننے کے بعد کہا کہ اچھا ایسا ظلم کیا گیا تو اب جتنے بھی بنی اسرائیل کے مرد ہیں سب کو قتل کیا جائے, تمام عورتوں کو بھی قتل کیا جائے, تمام بچوں کو بھی قتل کیا جائے. قتل عام شروع ہوا, یہاں تک کہ اس شہر کے تمام انسان مار دیے گئے, لیکن خون کو نہ بند ہونا تھا نہ بند ہوا. پھر پوچھا کہ ابھی کوئی اور بچا ہوا ہے, تو کہا کہ ہاں شہر کے باہر ایک جھوپڑی میں ایک ضعیف بڑھیا رہتی ہے, وہ یہودی ہے لیکن اپنی قوم کو چھوڑ کے چلی گئی, کہا کہ اسے بھی گرفتار کر کے لایا جائے. وہ لائی گئی اور اس کے بعد اسے قتل کیا گیا. ادھر اسے قتل کیا, ادھر خون کا سلسلہ بند ہوا, اور تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ وہی عورت ہے کہ جس نے ان پیغمبر وقت کو قتل کرایا تھا. یہ سلسلہ ختم ہوتا وقت نصر کے مزار اپنے انتہا تک پہنچتے ہیں. بہت اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف واقعہ کو لانا, اس لیے کہ اب چند سیکنڈ باقی رہ گئے, کہ وقت نصر کو خدا نے اتنی طاقت, اتنے احسانات بنی اسرائیل پر کیے, انہوں نے بھلا دیا تو ان کے اوپر خدا کا عذاب آیا. وقت نصر کے اوپر اتنے احسانات کیا بجائے اس کے کہ وہ اتنا ظلم کرتا اور صرف ان لوگوں کو قتل کراتا کہ جو واقعہ مستحق تھے, اور باقی لوگوں کو توبہ کا موقع دیتا, لیکن اس نے بھی اپنی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھایا, خدا کے احسانات کو بھلایا اور آگے بڑھ کر پیغمبر خدا کو قید کرایا. وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے اور ہمیں اپنی رسم, اپنی روایت, اپنے طریقے سے ہٹنا نہیں ہے. آئندہ تقریر 25 اکتوبر کی, یہ 26 اکتوبر کی, وہ کسی مقام سے آگے بڑھے گی. اس واقعے کو مکمل کرنا ہے, اس اعتبار سے مکمل کرنا ہے کہ اصل چیز رہ گئی احسان فراموشی, کہ وقت نصر پر اتنے احسان, اب تک جو وقت نصر نے کیا وہ صحیح, لیکن اب اس کے بعد جو وقت نصر کی زندگی سامنے آئی وہ زندگی احسان فراموشی کی ایک مثال تھی, اور پھر اس کا جو انجام خدا نے کیا یہ بھی آپ کے سامنے لانا ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کو مکمل کریں, اس لیے کہ 2-3 جملے تو ہیں نہیں, کم از کم 5 یا 6 منٹ لگیں گے, اس لیے کہ باقی گفتگو آئندہ اور نیا موضوع بھی آئندہ سے شروع ہو جائے گا, وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا نیا موضوع. کہ اب ہماری گفتگو یہ ہے کہ غیبت کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو اس کا علاج کیا ہمارے ہاتھ میں رکھا, تو جس کے ذریعے ہم غیبت سے بچے, وہ آئندہ تقریر میں آئے گا. اور اس کے بعد کی تقریر تاریخ کے بارے میں ہوگی, اور اس کے بعد ایک تقریر اور رہتی ہے, پھر محرم الحرام سے پہلے کا جمعہ ہوگا جس میں ذاتی کے بارے میں تقریر ہوگی, چنانچہ محرم تک اپنی سلسلہ چلے گا, اور وہ موضوع یعنی طول عمل کا موضوع جو ہم نے وعدہ کیا تھا آج کے دن سے شروع کرنے کا, وہ محرم الحرام کے درمیان شروع ہوگا, اور انتہائی اہم موضوع. ہماری گفتگو آج سے ختم ہو گئی, اسی اعلان کے ساتھ.